الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں دوسرے باب اخلاقیات کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں وہ اوصاف زیر بحث ہیں جنہیں اخلاقی لحاظ سے ایک مسلمان کے لیے، ایک بندہ مومن کے لیے آخری درجے کے اوصاف کے طور پر قرآن میں بیان کیا گیا ہے. اس لیے اس باب کا عنوان ہے جمال و کمال، یعنی وہ چیزیں جو ہر شخص کے لیے ضروری ہیں وہ اس سے پچھلے باب میں بیان ہو گئیں، جو رضائل اور فضائل کے عنوان سے تھا. یہاں وہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں کہ جن کو ایک نمونہ بنا کر، ایک مثالی مرتبے کی حیثیت سے سامنے رکھ کر ہم میں سے ہر شخص کو حاصل کرنے کی جد و جہد کرنی چاہیے. چار چیزیں بیان ہو گئی تھیں، اب پانچویں چیز زیر بحث آ رہی ہے. پانچویں چیز صبر ہے. یہ نفس کو اضطراب اور بے چینی سے روکنے کے لیے آتا ہے. یعنی اس کا جو اصل مفہوم ہے وہ یہ ہے. اصل مفہوم کا کیا مطلب ہے؟ اس سے بعض اوقات یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ کسی لفظ کا کوئی مادے کے لحاظ سے مفہوم ہوتا ہے. اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی. لفظ ہمیشہ اپنے استعمالات سے اپنا مفہوم طے کرتا ہے. تو استعمالات کے اعتبار سے یہ اپنے ابتدائی مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور پھر درجہ بدرجہ اپنے مفہوم کے مختلف پہلوؤں کو نمایاں کرتا چلا جاتا ہے. پانچویں چیز صبر ہے. یہ نفس کو اضطراب اور بے چینی سے روکنے کے لیے آتا ہے. یعنی یہ گویا اس کی اصل ہے. یہاں سے اس لفظ نے اپنے استعمالات کی ابتدا کی ہے. سورہ حجرات کی آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اگر یہ لوگ صبر کے ساتھ انتظار کر لیتے کہ تم خود ان کے پاس نکل کے آ جاتے میں، یہ اپنے اسی ابتدائی مفہوم میں استعمال ہوا ہے. یعنی ظاہر ہے کہ یہاں کیا ہے، ایک شخص ملنے کے لیے آیا ہے، باہر بیٹھا ہے، اس نے آ کے اطلاع کی ہے یا نہیں کی، تاہم ایک اضطراب اور بے چینی ہے کہ جلد سے جلد ملاقات ہو جائے. تو یہاں یہ لفظ اس ابتدائی مفہوم میں خود قرآن مجید میں استعمال ہو گیا ہے. پھر اس سے، یعنی یہ ابتدائی مفہوم، میں باہر بیٹھا ہوا ہوں، ظاہر ہے کہ مجھے اگر کسی سے ملنا ہے تو ایک بے قلی کی سی، اضطراب کی سی، بے چینی کی سی کیفیت ہوگی کہ اب اطلاع ہو جائے، معلوم ہو جائے ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اس موقع پر جو کیفیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچانے کی صحیح کرو، تو اس کے لیے صبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اضطراب اور بے چینی سے روکنے کے لیے آتا ہے. پھر اس سے مشکلات اور موانع کے علی رغم پامردی، استقلال اور ثابت قدمی کے ساتھ اپنے موقع پر جمے رہنے کے معنی اس میں پیدا ہو گئے ہیں. یعنی جب اپنے اس ابتدائی مفہوم سے یہ اوپر اٹھا ہے، تو پھر اس کے بعد اس دنیا کی زندگی میں جو مشکلیں پیش آتی ہیں، رکاوٹیں، ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس میں درپیش ہو جاتی ہیں، ان سب مشکلات، ان موانع، ان رکاوٹوں کے علی رغم، ان کے باوجود اگر انسان جس طرف بڑھنا چاہتا ہے یا جو کچھ اس کا موقف ہے جس پر وہ قائم رہنا چاہتا ہے، تو اس میں اگر وہ پامردی دکھاتا ہے، یعنی اس کے پاؤں جمے رہتے ہیں، وہ اس میں کوئی اضمحلال اپنے اندر پیدا نہیں ہونے دیتا، استقلال کے ساتھ اپنی بات کہتا ہے یا اس کے مطابق عمل کرتا ہے، جس کو ہم اردو زبان میں ثابت قدمی سے بھی تعبیر کرتے ہیں. ایک بات ہے, وہ مانی ہوئی بات ہے, وہ سمجھی ہوئی بات ہے, ایک عمل ہے, اس کے بارے میں شرع صدر ہے, تو انسان وہ بات کہتا ہے اور اس سے گریز نہیں کرتا, اور ہر طرح کے حالات میں کہتا ہے. مشکلات پیش آتی ہیں تب بھی کہتا ہے, رکاوٹیں درپیش ہوتی ہیں تب بھی کہتا ہے. اسی طریقے سے وہ کوئی عمل کر رہا ہے, اس سے کوئی فعل صادر ہو رہا ہے, اس کو اطمینان ہے کہ میں اپنی بات میں صحیح ہوں. میں جو رویہ اختیار کر رہا ہوں یا جو طرز عمل میں نے اختیار کیا ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. تو اگر وہ پامردی کے ساتھ, استقلال کے ساتھ, ثابت قدمی کے ساتھ اسے اختیار کیے رکھتا ہے, یعنی قول ہے تو وہ اس کی زبان سے نکلتا رہتا ہے, فعل ہے تو وہ اس کے وجود سے صادر ہوتا رہتا ہے, تو اس کے معنی اس میں پیدا ہو گئے. یعنی اب یہ ان مفاہیم کے لیے استعمال ہونے لگ گیا. چنانچہ آیا یہ زیر بحث میں, یعنی وہ آیت سورہ احزاب کی, وہ آیت جو اس باب کا سر عنوان ہے جہاں سے یہ ساری بحث کی جا رہی ہے. چنانچہ آیا یہ زیر بحث میں جس صبر کا ذکر ہے, یعنی اس میں جو صفات بیان کی گئی ہیں, وہ غیر معمولی صفات جو ایک بندہ مومن کو اپنا آئیڈیل بنا کر اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے, یعنی اپنے اندر آخری درجے کا اخلاقی حسن پیدا کرنے کے لیے, اپنے اندر آخری درجے کا اخلاقی کمال پیدا کرنے کے لیے جو اوصاف, جو صفات اسے پیدا کرنی چاہیے, وہ اس آیت میں بیان ہوئی ہیں, سورہ احزاب کی آیت جس کو ہم نے عنوان کے لیے انتخاب کیا ہے. چنانچہ آیا یہ زیر بحث میں جس صبر کا ذکر ہے, یعنی وہاں جو کہا گیا کہ صابرین یا صابرات, تو جس صبر کا وہاں ذکر ہے وہ عجز و تذلل کے قسم کی کوئی چیز نہیں ہے, جسے بے بسی اور درماندگی کی حالت میں مجبوراً اختیار کیا جائے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ کر نہیں سکے, کوئی راستہ نہیں ملا تو چلیے بیٹھ گئے, عاجز ہو کر, مسکین ہو کر بیٹھ گئے, اور بے بسی اور درماندگی کی حالت میں اب کیا کیا جائے, آدمی یہی کر سکتا ہے کہ بیٹھا رہے. تو یہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے, بلکہ عزم و ہمت کا سرچشمہ اور تمام سیرت و کردار کا جمال و کمال ہے. یعنی یہ ذروہ سنام ہے. جتنی صفات بیان ہوئی ہیں ان میں سب سے بڑی چیز یہی ہے. اسی وجہ سے قرآن مجید اس کو یہ حیثیت دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین. یہ جس وقت ہم دنیا میں کوئی کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو یا اس میں صبر کا امتحان ہوتا ہے یا شکر کا امتحان ہوتا ہے. تو یہ گویا ہماری زندگی کا نصف ہے. یعنی اگر مصیبت ہے, تکلیف ہے, موانع ہیں, رکاوٹیں ہیں, تو صبر, ثابت قدمی, اپنے موقف کے ساتھ وابستگی, اور اس میں اس محلال سے بچنے کی سعی, اور دوسری جانب یہ کہ آدمی اللہ کا شکر گزار ہو کر رہے ہیں اگر نعمتیں مل رہی ہیں, کوئی موانع نہیں ہیں, کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں, تو تمام سیرت و کردار کا جمال و کمال بن جاتا ہے. یہ ایسی صفت ہے, اور اس کو جو زیر بحث آیت ہے اس میں اسی لحاظ سے پیش کیا گیا ہے. بلکہ عزم و ہمت کا سرچشمہ, یعنی صبر کوئی عجز یا تذلل یا کچھ بیٹھ رہنے کی قسم کی چیز نہیں ہے, بلکہ کسی موقف کو اختیار کرنے, اس پر جمے رہنے, اس کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے جو عزم و ہمت چاہیے, یہ اس کی تعبیر بن گیا ہے, اس کا سرچشمہ ہے, اور تمام سیرت و کردار کا جمال و کمال ہے. یعنی انسان کی سیرت میں ظاہر ہے کہ عزم احلال پیدا ہوتا ہے تو ہمیشہ معانے اور رکاوٹوں کے موقع پہ پیدا ہوتا ہے. گرد و پیش سے آ گئیں, ماحول سے آ گئیں, دائیں بائیں سے آ گئیں, دوستوں سے آ گئیں, خاندان والوں سے آ گئیں, ایسے ہی دشمنوں سے آ گئیں. اس میں انسان اپنے موقف پر کس طرح جمع رہتا ہے, وہ اپنے اعمال کو کس طرح اپنے طے کردہ راستے پر قائم رکھتا ہے, تو یہ جو عزم اور ہمت ہے کہ نہیں, مجھے ہر حال میں اس چیز پر قائم رہنا ہے, حکمت کے ساتھ تدبیر اختیار کرتے ہوئے, لیکن یہ موقف ہے اور میں پورے عزم, پورے ارادے کے ساتھ اسے اختیار کیے ہوئے ہوں, تو یہ گویا وہ صفت ہے جو اس عزم اور اس ہمت کا سرچشمہ بن جاتی ہے. یعنی آدمی جب یہ طے کر لیتا ہے کہ میرا پروردگار سیرت کے جمال و کمال میں مجھے صابر دیکھنا چاہتا ہے, تو بس یہ چیز جیسے ہی پیدا ہوتی ہے تو گویا انسان کا نصب العین بن جاتی ہے زندگی میں. اسی سے انسان میں یہ حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ زندگی کے ناخوشگوار تجربات پر شکایت یا فریاد کرنے کی بجائے وہ انہیں رضامندی کے ساتھ قبول کر لیں. یعنی یہ دنیا کی زندگی ایسی ہے کہ اس میں کوئی ہموار شاہراہ نہیں ہوتی جس پر آدمی چلتا رہتا ہے, بلکہ اگر اصول کے لحاظ سے, نصب العین کے لحاظ سے, اہداف کے لحاظ سے کسی بڑے کام کا فیصلہ کر لیا جائے تو اللہ کی ایک عمومی سنت یہ ہے کہ لازماً اس میں کچھ آزمائشیں پیش آتی ہیں اور رکاوٹیں پیش آتی ہیں. چنانچہ دیکھ لیجئے کہ صحابہ کرام کے لیے جو امتحان یا آزمائش یا ابتلاء کا خصوصی قانون قرآن میں بیان ہوا ہے. خصوصی قانون بیان ہی کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ ایک بڑا مشن ہے جو ان کے سپرد کیا گیا, ایک ایسی ذمہ داری ان پر ڈالی گئی جو انسانی تاریخ میں کم جماعتوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی گئی, یعنی بنی اسرائیل پر ڈالی گئی اور اس کے بعد صحابہ کرام پر ڈالی گئی. تو صحابہ کرام کی وہ جماعت یا بنی اسماعیل کی وہ جماعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھی اور آپ کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب کی گئی ایک مشن کے لیے, اس میں اس قانون کو بیان کیا اور یہ کہا کہ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفْ وَالْجُوْ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. 10-12 سال کا یہ پورا پروگرام ہے, اس میں ہم بہرحال ان سب مرحلوں سے تمہیں گزاریں گے. یعنی یہ ہر انسان کے لیے قاعدہ نہیں ہے, کسی آدمی کو صبر کی آزمائش پیش آتی ہے, کسی کو شکر کی آزمائش پیش آتی ہے, لیکن صحابہ کرام کے لیے جو خصوصی ابتلاء کا قانون تھا کہ یہ اور یہ چیزیں لازماً ہونی ہیں, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نصرت یا اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی, اس سے استنباط کیا جا سکتا ہے کہ اگر اللہ کے کسی مشن کے لیے آدمی اپنے آپ کو خاص کر لیتا ہے تو اس بات کا پورا امکان ہوتا ہے کہ اسے بھی ابتدا میں یا کسی مرحلے میں اس طرح کی چیزوں سے گزرنا پڑے. اس میں ایسے معاملات پیش آ جائیں گے کہ جن کا انسان تصور ہی نہیں کرتا کہ یہ پیش آ جائیں, یعنی ماں کی طرف سے آ گئے پیش, باپ کی طرف سے, اعزاء کی طرف سے, اقربا کی طرف سے, قریبی لوگوں کی طرف سے, جن کے ساتھ آدمی مل کر کام کرنے کا فیصلہ ان کی طرف سے. تو چونکہ دنیا کی زندگی ہے ہی اس طرح کی کہ اللہ نے اس میں یہ امتحان برپا کر رکھا ہے, تو اس وجہ سے یہ ہو کے رہتے ہیں. اسی سے انسان میں یہ حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ زندگی کے ناخوشگوار تجربات پر شکایت یا فریاد کرنے کی بجائے, اب اس میں امتحان کیا ہے کہ نہیں, شکایت کا جملہ نہیں آنا چاہیے, زبان پر نہیں آنا چاہیے. اس لیے کہ یہ اگر امتحان ہے تو مجھے پاکیزگی نفس کے ساتھ اس میں سے گزرنا ہے, اور یہ میرے پروردگار کی طرف سے ہے, اس لیے کہ کوئی اور تو یہ کر ہی نہیں سکتا کہ وہ مجھے اس امتحان میں ڈالے, یہ میرے پروردگار کی طرف سے ہے, تو میں جب اس میں کامیاب ہو کر نکلوں گا تو اس کا صلہ بے پناہ ہے, اللہ نے اس کے وعدے کر رکھے ہیں. جب میں یہ فیصلہ کر لوں گا کہ مجھے کوئی شکایت نہیں کرنی, کسی کے بارے میں کوئی برا خیال دل میں پیدا نہیں کرنا, بلکہ صبر اور اعراض کا رویہ اختیار کر لینا ہے, تو میرے پروردگار نے ضمانت دے رکھی ہوئی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین, میرا پروردگار میری مدد کرے گا, وہ میرے ساتھ ہوگا, اس کی معیت مجھے حاصل ہوگی. اور اگر یہ سب میری کسی غلطی, میری کسی کوتاہی کی وجہ سے پیش آ رہا ہے, آزمائش کی بجائے تنبیہ بن گیا ہے, تو پھر بھی میرے لیے یہی رویہ صحیح ہے. یعنی میں شکایت کس بات کی کروں, پھر تو مجھے اپنے رویے پر, اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے تاکہ میں اپنی اصلاح کروں, اور اگر اس میں کچھ وقت بھی لگے گا تو یہ میری پاکیزگی نفس کو پیدا کرنے اور بڑھانے کا باعث ہوگا. تو دونوں صورتوں میں حرف شکایت نہیں لب پر آنا چاہیے. زندگی کے ناخوشگوار تجربات پر شکایت یا فریاد کرنے کی بجائے وہ انہیں رضامندی کے ساتھ قبول کر لے. یہ ٹھیک ہے، یہ میری غلطی ہو سکتی ہے جس پر مجھے تنبیہ کی جا رہی ہے، میری پاکیزگی کا اہتمام میرے پروردگار کی طرف سے کیا جا رہا ہے، مجھے اس امتحان سے گزار کر میرے مراتب بلند کیے جا رہے ہیں. وہ فیصلہ کر لے کہ یہ مجھے بہرحال جو کچھ ملنے والا ہے اس کی تمہید ہے، تو میں کہیں اس سے محروم نہ کر بیٹھوں اپنے آپ کو، رضامندی کے ساتھ قبول کر لے اور خدا کی طرف سے مان کر ان کا استقبال کرے کہ یہ اچھی بات ہے، جو کچھ بھی آسمان سے آتا ہے وہ خیر ہی ہے، اس لیے کہ میرا رب اگر تنبیہ کر رہا ہے تو خیر، اگر کچھ گوشمالی ہو رہی ہے تو خیر، اور اگر مجھے ان مراحل سے گزار کر میرے لیے کچھ مراتب کا فیصلہ ہو رہا ہے تو خیر. اس مفہوم کے لحاظ سے، یعنی یہ جو اب چیز سامنے آئی، اس مفہوم کے لحاظ سے صابر وہ شخص ہے جو ہر خوف و طمع کے مقابل میں اپنے موقف پر قائم اور اپنے پروردگار کے فیصلوں پر راضی اور مطمئن رہے. یہ جو تعبیر اختیار کی گئی ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں تدبیر اور جد و جہد سے اپنے آپ کو دستبردار کر لے. وہ تو پیچھے بیان ہو گیا کہ موقع پر قائم رہنا، اس کے لیے صحیح کرنا، اس کے لیے جد و جہد کرنا، اس کے لیے اپنی ساری قوت لگا دینا، یہ تو خود اس صبر کا تقاضا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوصف دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے معائنے پیش آ رہے ہیں، رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں، اس موقع کے اوپر حرف شکایت نہ ہو، فریاد نہ ہو، بلکہ یہ بات قبول کر لی جائے کہ یہ رکاوٹ آنی ہے، یہ معائنے ہونے تھے، یہ میری تعمیر کے لیے، میری تہذیبی تشکیل کے لیے ضروری تھے، یہ سب چیزیں پیش آئی ہیں تو میرے مالک کی طرف سے پیش آئی ہیں، اور وہ یقیناً بہت بڑا خیر اس میں سے میرے لیے برآمد کرنے والا ہے. اب یہ چیز ہے کہ جس کو قرآن مجید نے جمال و کمال کے پہلو سے بنیاد بنایا ہے، یعنی اس اپنے ابتدائی مفہوم سے اٹھایا ہے لفظ کو اور پھر مختلف جگہوں پر، مختلف مقامات پر اس کے یہ پہلو ہیں جو نمایاں کیے ہیں. اس کے تین مواقع قرآن میں بیان ہوئے، یعنی عام زندگی میں صبر کے تین مواقع قرآن نے بیان کیے. اس کے تین مواقع قرآن میں بیان ہوئے ہیں، غربت، بیماری اور جنگ. یہ تو ہر شخص کو پیش آ جاتے ہیں، کسی نہ کسی درجے میں آ جاتے ہیں. یعنی غربت میں مبتلا ہوئے دسیوں ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو اس میں سے گزر رہے ہیں. بیماری ہے، بیماریاں چھوٹی بھی ہوتی ہیں، بڑی بھی ہوتی ہیں اور بہت تکلیف دہ بھی ہو جاتی ہیں، ہم میں سے ہر شخص کو ان سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اور جنگ، یعنی کسی موقع پر جنگ و جدال کی صورت پیدا ہو جائے تو اس میں پھر دو فریق ہوں، تین ہوں، چار ہوں، سب ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں، امن کی فضا ختم ہو جاتی ہے اور اس میں تباہی اور بربادی، یہ بچے مر رہے ہیں، یہ بڑے مر رہے ہیں، یہ بوڑھے مر رہے ہیں، یہ گھر برباد ہو رہے ہیں، یہ کاروباروں پر بم پھینکے جا رہے ہیں، یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے. قدیم زمانے میں، قدیم زمانے کے اسلحے کے مطابق، موجودہ زمانے میں اس زمانے کے اسلحے کے مطابق. اس کے تین مواقع قرآن میں بیان ہوئے ہیں، غربت، بیماری اور جنگ. غور کیجئے تو تمام شدائد و مصائب کا منبع یہی تین چیزیں ہیں. یعنی یہ گویا قرآن مجید نے بالکل بنیاد سے یہ تقسیم سمجھا دی ہے کہ یہ مواقع پیش آئیں گے. یعنی غربت کو دور کرنے کی صحیح کرنی ہے، تدبیریں کرنی ہیں، اپنے لیے بہتری پیدا کرنی ہے، لیکن ساری تدبیروں کے باوجود بہرحال آ جاتی ہے. اسی طرح آدمی کو حفظان صحت کے اصولوں کا خیال رکھنا ہے، دوا لینی ہے اور بروقت لینی ہے، علاج کرانا ہے اور صحیح طریقے سے کرانا ہے، یہ سب اپنی جگہ درست، لیکن یہ ساری جد و جہد ناکام ہو جاتی ہے اور بہرحال بیماری احاطہ کر لیتی ہے. اسی طرح جنگ کوئی مطلوب چیز نہیں ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے، اس سے دنیا کو پاک کرنے کی صحیح کرنی چاہیے. دنیا امن ہی کے ذریعے سے ترقی کرتی، آگے بڑھتی اور خود اللہ کی اطاعت کے بھی اچھے مواقع ملتے ہیں اس میں، لیکن اگر آ ہی گئی ہے، یعنی سب کچھ کہنے اور کرنے کے باوجود آ گئی ہے، بہت اہتمام کے ساتھ ٹالنے کے لیے جو کچھ ہو سکتا تھا کیا، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی کی غلطی کے نتیجے میں یہ مسلط ہو گئی، اس لیے کہ اس کا باعث انسان کے تعصبات، اس کی انانیت، اسی طریقے سے وہ دنیا کے اندر جو ایک تفوق اور برتری کی جبلت لے کر آیا ہے اس کا ظہور۔ غور کیجئے تو تمام شدائد و مصائب کا منبع یہی تین چیزیں ہیں۔ ارشاد فرمایا ہے، یہ سورہ بقرہ ہے 177 آیت، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاسَا وَالضَّرَّا وَحِينَ الْبَاسَ، یعنی وہاں پر بھی سچے اہل ایمان کے جو نیکی کی حقیقت کو پانا چاہتے ہیں، بر کی حقیقت کو پانا چاہتے ہیں، ان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے بہت اہتمام سے یہ بیان کیا ہے، اور خاص کر ان کی، یعنی نیکی ان کی نیکی ہے، اور خاص کر ان کی جو تنگی اور بیماری میں اور جنگ کے موقع پر ثابت قدم رہنے والے ہوں۔ یعنی ظاہر ہے کہ اس میں قرآن مجید نے صبر کے مواقع بیان کر دیے ہیں کہ یہ پیش آئیں گے زندگی میں، کبھی غربت، کبھی بیماری، کبھی جنگ، تو ان میں آدمی کو ثابت قدم رہنا چاہیے۔ یعنی کس معنی میں ثابت قدم؟ اپنے رب کے ساتھ تعلق میں ثابت قدم، اپنے مقاصد میں ثابت قدم، اپنے پیش نظر نصب العین میں ثابت قدم، اپنے موقف میں ثابت قدم، کیونکہ یہ ساری چیزیں اضمحلال کا باعث بنتی ہیں، آدمی کی قوت ختم ہو جاتی ہے اور ان موقعوں پر آسان نہیں ہوتا۔ تو گن کے بتا دیے ہیں کہ ہر شخص کو اپنی تعمیر شخصیت میں تیاری کرتے رہنا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ، ان سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا امتحان آسان نہیں ہوتا، ایک بندہ مومن بہت عاجز ہے، ہم میں سے کسی کو کسی آزمائش کو آواز نہیں دینی ہے، لیکن اگر آ جائیں تو تیاری کرنی چاہیے کہ ہم ان کا استقبال ہی کریں گے۔ اس آیت میں، یہ جو سورہ بقرہ کی آیت 177 ہے، اس آیت میں نصب المدہ کے طریقے پر صبر کو نمایاں کر کے قرآن نے بتا دیا ہے کہ سیرت و کردار کے معاملے میں اس کی اہمیت کس قدر غیر معمولی ہے۔ یعنی یہ جو آیت ہے 177 آیت سورہ بقرہ کی، دوسری سورہ کی، تو اس میں یہ بتا دیا ہے کہ یہ نیکی یا بر یا اللہ کی وفاداری کا حق ادا کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں۔ تو صفات بیان کی ہیں، سب صفات عام طریقے سے بیان ہو رہی ہیں، لیکن جب صبر کا موقع آیا ہے تو اس میں نصب المدہ کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک لفظ کو رفع کے ساتھ آنا تھا، مرفوع آنا تھا، وہ یا فاعل تھا یا وہ مبتدا تھا یا وہ خبر تھی، اس پر نصب آ گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے گویا قاعدے کو ایک طرف رکھ کر اس اختصاص کو بیان کیا۔ تو یہ عربی زبان کا اسلوب ہے، اس اسلوب میں جب صبر کا ذکر ہوا تو اس کو ہمارے ہاں اصطلاح میں نصب المدہ کہا جاتا ہے۔ کسی چیز کی غیر معمولی حیثیت کو یا اس وصف کو بیان کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ قرآن میں چند اور جگہوں پر بھی یہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ اس آیت میں نصب المدہ کے طریقے پر صبر کو نمایاں کر کے، ظاہر ہے کہ جب آپ ایک طریقے کے جملوں میں یک بیک یہ تبدیلی کرتے ہیں تو وہ چیز بالکل نمایاں ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ نمایاں کر کے قرآن نے بتا دیا ہے کہ سیرت و کردار کے معاملے میں اس کی اہمیت کس قدر غیر معمولی ہے۔ یعنی باقی صفات جتنی بیان ہو رہی ہیں وہ سب اپنی جگہ بڑی اہم ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو ان اوصاف میں ذروۂ سنام کی حیثیت، چوٹی کی جو صفت ہے، وہ یہی صبر ہے۔ تو اس لیے اس کو نمایاں کیا ہے وہاں پر بھی۔ اس کی مزید وضاحت قرآن مجید میں اس کے مواقع استعمال سے ہوتی ہے۔ یعنی جب ہم، اب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ لفظ اپنا ابتدائی مفہوم کیا رکھتا ہے، اس کی اصل کیا ہے، کہاں سے اس نے استعمال میں آنا شروع کیا ہے، پھر معلوم ہوا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، پھر یہ واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جو مختلف مواقع ہیں ان میں کس طریقے سے کیا سیرت، کیا کردار، کیا جمال کمال اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کے مواقع بھی بیان کر دیے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ قرآن مجید نے جن مقامات پر اس کو استعمال کیا ہے ان مقامات پر کیا کیا چیزیں ہیں جس کو سامنے لانا مقصود ہے. اس کی مزید وضاحت قرآن مجید کے اس کے مواقع استعمال سے ہوتی ہے. یعنی ظاہر ہے کہ مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پہلو سے اس لفظ کو یہاں استعمال کیا, ایک دوسرے پہلو سے دوسری جگہ استعمال کیا. وہ پہلو کیا ہیں, وہ جہات کیا ہیں, وہ واضح ہوتی ہیں مواقع استعمال سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت حق کے لیے کھڑے ہوئے, اب دیکھیے کہ کیا ہوا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام آدمی کی زندگی بسر کر رہے تھے اپنے معاشرے کے گل سرسبت کی حیثیت سے, اعلیٰ اخلاقی کردار اور سیرت کے نمونے کی حیثیت سے, لیکن عام آدمی کی زندگی بسر کر رہے تھے اور لوگ اس پہلو سے آپ کی شخصیت کی عظمت کو دیکھتے بھی تھے. تاہم کوئی غیر معمولی پہلو کہ کوئی تصنیف ہو رہی ہے, تالیف ہو رہی ہے, کوئی شاعری ہے, کوئی ادب ہے, کوئی فلسفہ بتایا جا رہا ہے, کوئی حکمت کے مباحث چھیڑے جا رہے ہیں, اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی. یعنی عام آدمی کی زندگی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بسر کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کر دیا. نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد اب زندگی میں بہت بڑا تغیر آیا. یعنی محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے, تو آپ دعوت کے لیے اٹھے. آپ کو حکم دیا گیا کہ قم فانذر, اٹھیے اور اپنی قوم کو خبردار کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت حق کے لیے کھڑے ہوئے تو کیا ہدایت کی گئی, تو آپ کو ہدایت کی گئی کہ لوگوں کی عداوت اور دشمنی کی پرواہ کیے بغیر, یعنی اب کیا ہوگا, لوگ دعوت حق کے لیے اٹھیں گے تو گلے میں ڈالنے کے لیے ہار لے کے آ جائیں گے, استقبال کریں گے, آپ کو استقبالیہ پیش فرمائیں گے. صاف واضح ہے کہ یہ کسی معاشرے میں بھی نہیں ہوتا. یعنی دنیا کی تاریخ یہی بتاتی ہے, ہونا تھا تو اللہ کے پیغمبروں کے لیے ہو جاتا, نہیں ہوا. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انسانوں کے یہ رویے عالمگیر ہیں. یعنی کوئی عالم پیدا ہو گیا ہے, کوئی فاضل شخص ہے, کوئی ایسا شخص ہے کہ جو کسی علم میں غیر معمولی کمال رکھتا ہے, تو اگر تو وہ اپنے دائرے تک محدود رہتا ہے تو سب لوگ مان لیتے ہیں, لیکن جس وقت وہ آپ کے سامنے کوئی ایسی بات رکھتا ہے جو آپ کے تصورات کے, آپ کے معتقدات کے, آپ کے تعصبات کے, آپ کے جذبات کے خلاف ہوتی ہے, تو رد عمل ہوتا ہے عام طور پر, اور رد عمل دشمنی اور عداوت میں بدل جاتا ہے. یعنی وہ شائستہ رد عمل نہیں رہتا کہ ٹھیک ہے اختلاف کریں گے. یعنی کسی نے کوئی ہاتھ میں تلوار تو نہیں پکڑی ہوئی کہ وہ منوا رہا ہے, اپنی بات کہہ رہا ہے. اگر استدلال سے بات بیان کی جا رہی ہے تو اچھی بات ہے, ہم بھی استدلال سے جواب دے دیں گے, بات معقول ہے تو قبول کر لیں گے, ورنہ نظر انداز کر دیں گے. لیکن لوگ یہ رویہ نہیں اختیار کرتے, وہ دشمنی اور عداوت پر آمادہ ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت حق کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ کو ہدایت کی گئی کہ لوگوں کی عداوت اور دشمنی کی پرواہ کیے بغیر پوری سرگرمی کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہے. یعنی آپ کو اب پرواہ نہیں کرنی اس بات کی, اپنی بات کہیے, بیان کیجیے, استدلال کرتے چلے جائیے. قرآن مجید کو آپ پڑھ کر دیکھ لیں, وہ سارا کا سارا اس کا بہترین نمونہ ہے. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا استہزاء کیا گیا ہے, ذات کو حدف تنقید بنایا گیا ہے. قرآن مجید جیسی کتاب آپ کی زبان پر ہے, اس کے بارے میں طرح طرح کی فضولیات خرافات لوگوں نے کہی ہیں, لیکن ان سب چیزوں کو ایک طرف رکھ کر قرآن مجید نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا, اس کی ہدایت کی کہ یہ عداوت پر آمادہ ہیں, دشمنی کر رہے ہیں. دشمنی یعنی دیکھیے نا, جان کے درپے ہو گئے, مارنے کے لیے تیار ہو گئے. قرآن مجید نے اس دشمنی کے لفظ ہی کو استعمال کیا ہے. جب بشارت دی ہے تو کہا کہ ان شانیہ کا ہو الابتر, یہ تیرا دشمن ہی جڑ کٹا ہے. یہ بات کیوں کہی گئی, اس لیے کہ یہ معاملہ صرف استدلال یا گفتگو میں اختلاف تک نہیں رہا, اس سے بہت آگے بڑھ کر استہزاء اور استخفاف اور جان لینے تک پہنچ گیا. تو اس سب کچھ کے باوجود آپ کو کیا ہدایت کی گئی, پدائی میں کیا کہا گیا, پوری سرگرمی کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہے. یہ بڑی غیر معمولی بات ہے جس جب انسان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں پیروی میں اس میدان میں قدم رکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو اللہ کے پیغمبر آخری پیغمبر خدا کی منتخب ہستی لیکن ہمارے جیسے عام لوگ بھی جب اس میں قدم رکھتے ہیں تو شروع شروع میں اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ معاملے کی نوعیت کیا ہو جائے گی. اس میں بعض اوقات جواب دینے میں بعض اوقات نقد کرنے میں آدمی حدود سے تجاوز کر جاتا ہے, یعنی بجائے اس کے کہ اس کی تمام تر توجہات اپنے کام پر رہیں وہ دائیں بائیں کہیں نہ کہیں الجھ جاتا ہے. وہ جس کو کہا گیا نا کہ آدمی راستے پر چل رہا تھا لیکن کہیں نہ کہیں پاؤں پھسل گیا, کچھ لمم جس کو قرآن نے تعبیر کیا وہ ہو جاتے ہیں. یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے جس سے شیطان راستے سے ہٹاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی گئی کہ آپ اپنے کام میں لگے رہے. کام میں لگے رہنے کا مطلب کیا ہے وہ بھی قرآن مجید سے سمجھ میں آ جاتا ہے. اپنی بات کہیے اور اپنے موقف پر قائم رہ کر کہیے, یعنی دھمکی ہے تو, وعید ہے تو, لوگ دشمنی کر رہے ہیں تو, عداوت ہے تو, استہزاء ہے تو, استخفاف ہے تو, اس کو ایک طرف رکھ کے اپنی بات شائستگی کے ساتھ کہتے چلے جائیے. جب کبھی یہ معلوم ہو کہ کسی طرف سے کوئی نقد ہوا ہے تو دیانتداری کے ساتھ غور کریں. اگر اس میں کوئی اچھی بات ہے, صحیح بات ہے تو شکریہ ادا کریں اور قبول کریں. اگر نہیں ہے تو بس خاموشی اختیار کر لیں. اور اگر کسی جگہ کسی نقد میں کوئی ایسی بات کہی گئی ہے جو مخاطبین کے لیے غلط فہمی کا باعث بن رہی ہے تو وہ بھی کوئی دائیں بائیں دیکھے بغیر صرف استدلال کی حد تک واضح کرتے چلے جائیں. جب بار بار آپ مثبت طریقے سے اپنی بات کہتے اور واضح کرتے چلے جاتے ہیں تو پھر لوگوں کے لیے اس کو سمجھنا آسان ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید جس وقت تبصرہ بھی کرتا ہے تو یہ نہیں کہ فلاں کا نام لے رہا ہے فلاں کا نام لے رہا ہے. آپ دیکھیے پورے قرآن مجید میں جب آخری فیصلہ سنایا گیا ہے تو دشمنوں سے ایک بار ابو لہب کا نام لیا گیا آخری فیصلہ سنانے کے لیے, ورنہ یہ ہے کہ نہ ادھر کے نام نہ ادھر کے نام, بس بات کی وضاحت توضیح. اعتراضات نقل کیے ہیں تو اسی طرح کہ لوگ یہ کہتے ہیں, بعض یہ پوچھتے ہیں, بعض لوگوں نے یہ کہا ہے, ان لوگوں نے یہ بات اس جگہ سے بیان کی ہے, اس کو نقل کیا اور بس اس کی وضاحت کر دی. تو اعتراضات بھی بغیر کسی شخص کی طرف انگلی اٹھائے نقل کیے گئے ہیں اور ان کا جواب جگہ جگہ دیا گیا ہے, اشکالات دور کیے گئے ہیں. تو یہی صحیح طریقہ ہے کہ پوری سرگرمی کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہیں یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ ظاہر ہو جائے. یعنی پیغمبروں کے لیے, نبیوں کے لیے تو چونکہ یہ طے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس منصب پر کھڑا کیا ہے, وہ بتائے گا کہ اب کیا کرنا ہے. یعنی اس میں وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے, جو کچھ بھی انہیں کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا ہے کب تک کرنا ہے, یعنی قوم کے ساتھ لب و لہجہ کیا اختیار کرنا ہے, اور پھر آخر میں اگر ہجرت کا موقع ہے تو اللہ ہی فیصلہ کرے گا. اگر پیغمبر کو اٹھا لینا ہے تو اس فیصلے کی اطلاع بھی اللہ ہی دے گا. غرض یہ کہ ان کے معاملے میں تو یہ اس طرح ہوتا ہے, لیکن جب دوسرے لوگ یہ کام کرنے کے لیے اٹھتے ہیں تو ان کو اجتہاد سے فیصلے کرنے پڑتے ہیں, یعنی سوچ سمجھ کر اپنے لیے کوئی تدبیر اختیار کریں گے. اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کے باوصف اگر راہ سیدھی ہے اور نیت صحیح ہے اور انسان نے طے کر لیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے پر اللہ تعالیٰ کیے سکھائے ہوئے آداب اور اس کے قائم کردہ حدود کے مطابق کام کرے گا تو اللہ کی نصرت شامل حال رہتی ہے. تو یہ ہدایت آپ کو کی گئی کہ اپنے کام میں لگے رہیں یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ ظاہر ہو جائے. وہاں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں تو اللہ نے بتانا تھا کہ کب قوم کو چھوڑ دینا ہے, یعنی اس کی مدت کیا ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عدالت اس قوم کے لیے اپنا فیصلہ سنائے گی. باقی لوگوں کے لیے یہ فیصلہ قیامت میں ہونا ہے. اس لیے اگر کوئی دائی حق ہے, اللہ کے دین کی کوئی خدمت کر رہا ہے, تو اس کو جان لینا چاہیے کہ یہ کام اس کو اپنی موت تک کرنا ہے, اس کا فیصلہ قیامت میں ہوگا. آپ کو ہر حال میں اس فیصلے کا انتظار کرنا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ آپ اس فیصلے سے پہلے کچھ نہیں کر سکتے. چنانچہ یونس علیہ السلام کا حوالہ دے کر بتایا گیا کہ ایک پیغمبر نے اس معاملے میں اجلت کی تھی اور پھر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا. تو آپ کو کہا گیا کہ ہر حال میں فیصلے کا انتظار کریں, اس سے پہلے آپ کوئی اقدام نہیں کر سکتے. قرآن میں یہ مفہوم اسی لفظ صبر سے ادا ہوا ہے, یعنی یہ بات کہ ہر حال میں آپ کو فیصلے کا انتظار کرنا ہے, پوری سرگرمی سے اپنا کام کرتے رہنا ہے. یہ جو پوری بات ہے اس کے لیے لفظ کیا استعمال ہوا ہے, وہی صبر کا لفظ. تو دیکھیے یہ سورہ یونس ہے, 109 آیت ہے. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. اے پیغمبر, تم اس کی پیروی کرو جو تمہاری طرف وحی کی جاتی ہے, اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے, اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یعنی یہاں پر صبر ہی کا لفظ استعمال کیا. موقع پر جمع رہیے, کام کرتے رہیے اپنا پوری سرگرمی کے ساتھ, فیصلہ اوپر سے آئے گا. جب وہ آئے گا اس وقت تک آپ کو اپنی بات پر جمع رہنا ہے. ایوب علیہ السلام پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے, لیکن انہوں نے تسلیم و رضا کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. یہ اوپر میں نے بیان کیا تھا کہ ہر طرح کی مصیبت, ہر طرح کی تکلیف, ہر طرح کے معاملے آ جاتے ہیں. سیدنا ایوب کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے یہ بات ان کی بستی میں کہنا شروع کر دی کہ یہ شخص, اس کو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال بھی دیا ہے, اس کو خدم و حشم بھی دیے ہیں, اس کے پاس مال و دولت بھی بہت ہے, یہ سارا دن اللہ کا شکر کرتا اور نمازیں پڑھتا ہے تو کون سا کمال کرتا ہے, یہ اتنی نعمتیں اس کو حاصل ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تنبیہ کے لیے, یعنی اپنے بندے کی کسی غلطی کے نتیجے میں نہیں, ان کی تنبیہ کے لیے ایک بڑی امتحان, بڑے آزمائش میں مبتلا کیا اور سب کچھ چھین لیا. ایوب علیہ السلام پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے, لیکن انہوں نے تسلیم و رضا کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کی مدہ کی تو اس کے لیے بھی یہی تعبیر اختیار کی. یعنی گویا یہ ایسی جامع تعبیر ہے کہ کردار اور سیرت کے ان پہلوؤں کو گویا اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے. تو یہ سورہ سعد کی آیت 44 سے فرمایا, انا وجدنا ہو صابرا نعم العبد انہ اواب. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اسے ہر حال میں صابر پایا, یعنی مصیبت کی جو صورت بھی آئی اس میں صبر ہی صبر. کیا ہی خوب بندہ تھا. کچھ شک نہیں کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف بڑا ہی رجوع کرنے والا تھا. بہت داد دی اللہ تعالیٰ نے. لقمان کی نصیحت قرآن میں نقل ہوئی ہے, راہ حق کی مصیبتوں کا مردانہ وار مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے بیٹے کو اسی کی تلقین فرمائی. یعنی جب تم سچی بات کہو گے, لوگوں کو نیکی کی تلقین کرو گے, تو اس میں مصیبتیں آئیں گی, اس میں کیا کرنا ہے. جب انہوں نے یہ بیان کرنا چاہا ہے نصیحت کرتے ہوئے لقمان نے, تو یہی لفظ استعمال کیا ہے. وامر بالمعروف ونہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذالک من عزم الامور. بلائی کی تلقین کرو اور برائی سے روکو, اور اس راہ میں جو مصیبت تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو, اس لیے کہ یہی کام ہے جن کی تاکید کی گئی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نصیحت فرمائی وہ یہی ہے کہ اگر تم معاشرے میں بلائی کی بات کرتے ہو, تلقین کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو, تو ظاہر ہے اس کا رد عمل ہوگا, اس میں صبر ہی صبر. یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے. اسی کو اپنے سامنے رکھو. یہ ذہن میں رہے کہ یہاں ہم کیا کر رہے ہیں. یعنی پہلے یہ بتایا کہ صبر اصل میں اپنے ابتدائی مفہوم میں کیا چیز ہے. پھر یہ سمجھانے کی سعی کی گئی ہے کہ اس سے آگے بڑھ کر زندگی کے حوالے سے, یعنی جب یہ صفت انسان کی زندگی سے متعلق ہوتی ہے تو یہ کن کن اوصاف کا احاطہ کر لیتی ہے, اس کی جامعیت کیا ہے. پھر اس کے بعد قرآن مجید نے اس کے تین مواقع بیان کر کے یہ واضح کر دیا کہ غربت بھی آتی ہے آ جاتی ہے, اسی طرح جنگ کے مواقع بھی پیدا ہو جاتے ہیں, اور اس میں کوئی اہل ایمان یا اہل کفر کا فرق نہیں, سب کے لیے ہو جاتے ہیں, اور ایسے ہی بیماری کا معاملہ ہے. تو اس کے مواقع بیان کیے, اور پھر یہ بتایا کہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. سب سے بڑی صفت یہی ہے جو بندے کو پیدا کرنی ہے, اور اب ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں قرآن مجید نے جب مختلف پہلوؤں سے، مختلف زندگی کے حوال سے اس کو متعلق کیا ہے، تو کن کن موقعوں پر یہ لفظ استعمال کیا تاکہ اس کی پوری تصویر سامنے آ جائے. یہ بحث ابھی جاری ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا. اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.